الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت بیان فرمائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کھانا کھلاتے تھے مساکین کو، قیدیوں کو، یتیموں کو، تو اس کا ذکر فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، حالانکہ خود اس کے ضرورت مند ہیں، اس کھانے کے وسعت کا دور نہیں تھا، مگر اس زمانے میں بھی وہ کھانا کھلاتے تھے مسکین کو اور یتیم کو اور قیدی کو. یہ آیت اصل میں اس وقت نازل ہوئی جب سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں پیارے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیمار ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی کہ اگر یہ تندرست ہو جائیں گے تو ہم تین روزے رکھیں، لہذا اللہ کے حکم سے ان کو شفا ہو گئی، وہ تندرست ہو گئے، تو روزے رکھے. جب پہلا روزہ رکھا اور افطار کرنے بیٹھے تو دروازے کے باہر سے آواز آئی کہ اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں، میں مسکین ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے. لہذا دونوں نے وہ افطار کا جو سامان تھا وہ اٹھایا، وہ اس کو دے دیا اور خود پانی پی کر افطار کیا. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، دوسرا روزہ رکھا، افطار کرنے بیٹھے تو دروازے سے آواز آئی کہ اے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں، میں یتیم ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دوں. لہذا دونوں نے وہ کھانا جو افطار کے لیے تھا وہ اس سائل کو دے دیا، اور اسی طرح خود پانی پی کر افطار کی. اور جب تیسرا روزہ ہوا اور افطار کرنے بیٹھے تو پھر آواز آئی. یہ تو اللہ کی طرف سے تکوینی انتظام تھا کہ میں قیدی ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو. انہوں نے وہ پھر ساری افطار کا جو سامان تھا وہ اس کو دے دیا. تو اسی ترتیب سے اللہ تعالی نے آیت میں نازل فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور یتیم کو کھلاتے ہیں اور قیدی کو کھلاتے ہیں. آگے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یا تو وہ اپنے قول سے، زبان سے بھی کہہ دیتے ہیں، یا زبان سے نہیں کہتے تو دل میں ان کے یہی جذبہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تو تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں. اور اللہ کے لیے کھانا کھلانے کی علامت بیان فرمائی. دو علامتیں, لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, نہ تو ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ دو علامتیں اخلاص کی ہیں. تو یا تو وہ زبان سے کہہ دیتے ہیں, یا کھانا کھلاتے وقت یا نیک اعمال نیکی کسی کے ساتھ نیکی کرتے وقت ان کا دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ نہ تو ہم تم سے بدلہ چاہتے ہیں کہ اس کا تم ہمیں بدلہ دو, تم بھی ہمیں کھانا کھلاؤ یا کوئی اور بدلہ دو, اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. تو یہ ہے علامت اخلاص. اور شریعت کی تعلیم بڑی عجیب ہے, کس قدر خیال رکھا ہے حسن معاشرت کا, کہ نیکی کرنے والے کو تو ترغیب یہ دی گئی کہ تم نہ تو اس کا بدلہ چاہو نہ اس کا شکریہ چاہو, اور جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کو ترغیب یہ دی گئی کہ نہیں تم بدلہ بھی دو اور شکریہ بھی ادا کرو. تو یہ ہے, من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا, کسی نے اس کے ساتھ نیکی کی اور اس نے شکریہ ادا نہیں کیا, دراصل اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان, بھلائی کا بدلہ سوائے بھلائی کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھلائی کرے تم بھی بھلائی کرے. تو یہاں تو ترغیب دی گئی کہ تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اگر کوئی کہ تم دل میں خواہش نہ رکھو کہ تمہارے بھی شکریہ ادا کیا جائے, تمہارے ساتھ بھی بھلائی کی جائے, بدلہ اس کا دیا جائے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس کوئی سائل آتا ہے تو میں, اچھا اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, وہ سائل دعائیں دیتے تھے, اللہ تمہیں یہ دے اللہ یہ دے, اور مقصود ان کا طلب کرنا ہوتا تھا, دعائیں دے کر کے ابھی ہمیں کچھ دیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں تو سائل کی دعاؤں کو اس پر ہی لوٹا دیتا ہوں, اللہ تجھے بھی یہی دے اللہ تجھے بھی یہی دے, اور پھر صدقہ دیتا ہوں تاکہ میرا صدقہ دعاؤں کے بدلے میں دعائیں ہو جائیں اور صدقہ اللہ کے لیے خالص رہے. یہ کمال درجے کا اخلاص تھا, اعلیٰ درجے کا اخلاص حاصل تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جس کو یہ حاصل نہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اخلاص کا درجہ حاصل نہ ہو تو فرمایا ہلاکت میں ہے. تو فرمایا کہ الناس کلهم ہلکا الا العالمون, تمام کے تمام لوگ ہلاکت میں ہیں, ہلاک ہونے والے ہیں, مگر اہل علم کے, علم والوں کے. والعالمون کلهم ہلکا الا العاملون, اور سارے کے سارے علماء بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر وہ جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں. والعاملون کلهم ہلکا الا المخلصون, اور سب کے سب عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں مگر سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں. والمخلصون علی خطر عظیم, اور مخلص بہت خطرے میں, مخلص بڑے خطرے میں ہے. والمخلصون علی خطر عظیم, ایسا ہوا بھی ہے، کوئی کسی نے اخلاص کے ساتھ کام شروع کیا اور ایک عرصے کے بعد جا کے اس کے دل میں یہ آیا کہ سب میری وجہ سے ہو رہا ہے، سب میں کر رہا ہوں، کام شروع کیا تھا اخلاص سے، تو وہ 20 سال کا اخلاص یا 25 سال کا 30 سال کا اخلاص وہ چند سیکنڈوں میں برباد ہو گیا. تو اس لیے فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، مخلص بہت خطرے میں ہیں، مخلصین بھی بہت خطرے میں ہیں، نہ جانے کب ان کا اخلاص پاش پاش ہو جائے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس کی مثال ایسی دی ہے کہ آدمی کانپ کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو شرک آدمی کے دل میں آ جاتا ہے، اچھا اخلاص کی جو ضد قرار دی گئی نا حدیث میں وہ شرک ہے. اسی لیے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو دکھانے کے لیے نماز جس نے پڑھی اس نے شرک کیا، تحقیق اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک، جس نے دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جس نے صدقہ دیا دکھانے کے لیے اس نے بھی شرک کیا. وجہ اس کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا، مخلوق کو اللہ کا شریک بنا لیا، اس مخلوق کو جس کو دکھانے کے لیے عمل کیے اللہ کا شریک بنا لیا، لہذا یہ شرک ہو گیا. تو نماز میں بھی شرک ہو گیا، روزے میں بھی شرک ہو گیا، صدقے میں بھی شرک ہو گیا. تو اخلاص کی جو ضد قرار دی گئی وہ شرک ہے. اب اندازہ لگائیے جس کو اخلاص حاصل نہ ہو تو کتنے خطرے میں. شرک تو بہت بڑا گناہ ہے. تو فرمایا کہ یہ شرک جو آ جاتا ہے آدمی کے دل میں اس کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کالی رات ہو، اندھیری رات ہو، چاندنی رات نہ ہو، اس میں کالی چٹان ہو، اس پر کالی چونٹی چل رہی ہو تو اس کا پتہ چلتا ہے. بالکل اسی طرح یہ شرک کب داخل ہوا دل میں، کیسے آیا، اس کا پتہ نہیں چل پاتا. اس پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی گھبرا لیں اور عرض کیا اس سے خلاصی کی کیا صورت ہے. تو فرمایا یہ دعا ہے، یہ دعا سکھائی دعا، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. بس یہ دعا پڑھتے رہو. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا سکھائی کہ اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کسی کو شریک کروں آپ کا، ذرا لے کے مجھے معلوم بھی ہو. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں اس سے بھی آپ کی معافی طلب کرتا ہوں کہ مجھے پتہ نہ ہو پھر بھی میں شرک کر بیٹھوں، یعنی ریا کر بیٹھوں، ریا کا ارتکاب کر لوں، پتہ ہو یا نہ ہو. انجانے پن میں اور یا جانتے بوجھتے ہوئے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یہ جو کہا گیا کہ انجانے میں، گناہ تو گناہ ہی ہے چاہے انجانے میں ہو، اس لیے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو مغضوب علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ مغضوب علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے نافرمانی کر رہے ہیں، اور ضالین سے مراد وہ لوگ ہیں جو انجانے میں گمراہی کے راستے پر، گناہوں کے راستے پر چل پڑتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں انجانے میں. دونوں سے پناہ مانگی گئی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلائیں. ہمیں تو یعنی صراط مستقیم عطا فرما دیجیے. ایک دن صراط المستقیم. اور اس کا مزہ عجیب ہے کیونکہ اس سے پہلے جو آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد میں اللہ تعالیٰ کو سب کچھ تسلیم کیا گیا اور ویاک نستعین میں اپنے آپ اپنی نفی کر دی گئی کہ ہم کچھ بھی نہیں, ہم تو آپ کی مدد کے محتاج ہیں, بغیر آپ کی مدد کے کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ ہیں, آپ سب کچھ ہیں, غیر غیر ہے, غیر کچھ بھی نہیں. بابا نجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, آپ ہیں, آپ سب کچھ ہیں, غیر غیر ہے, غیر کچھ بھی نہیں. لہذا ہمیں, ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں, اور آپ اس لیے کہ آپ سب کچھ ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم کچھ بھی نہیں ہیں, آپ کی مدد کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اسی لیے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس شخص کو عبادات میں سستی ہو رہی ہو اور اس سے گناہ نہ چھوٹ رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو, اس کو چاہیے کہ کثرت سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا کرے, بقدر تحمل ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیونکہ اس میں ایاک نعبد میں اللہ کو سب کچھ مانا, کیونکہ آپ سب کچھ ہیں اس لیے ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. ساری طاقت آپ کے پاس ہے, قدرت آپ کے پاس ہے, خزانے آپ کے پاس ہیں, اس لیے آپ کی عبادت کرتے ہیں. وہ ایاک نستعین, اور آپ سے مدد چاہتے ہیں اس لیے کہ ہم میں طاقت نہیں, ہم عاجز ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اور اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے, عاجزی اور انکساری کی, اپنی بے کسی کے اظہار کی. تو کثرت سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا چاہیے, بقدر تحمل جتنا ہو سکے, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دیں گے, گناہوں سے بچنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے, اور اخلاص بھی اللہ نصیب فرما دیں گے, اخلاص بھی نصیب فرما. ڈاکٹر عبدالحی صاحب فرماتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ. ایک بات اور یاد آ گئی ڈاکٹر صاحب سے, فرمایا کہ جو دن کے شروع میں صبح کے وقت یہ آیت پڑھ لے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین, کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے, تمام عالموں کے رب ہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, لا شریک لہ و بذلک امرت, اور اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں, وہ انا اول المسلمین, اور میں پہلے اولین اس تابع داروں میں سے ہوں. تو حضرت فرماتے تھے جو شروع میں, دن کے شروع میں یہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ دن بھر کے اس کے اعمال پر اخلاص کی مہر لگا دیتے ہیں, دن بھر کے اس کے اعمال پر اللہ تعالیٰ اخلاص کی مہر لگا دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ بالآخر جب پڑھنے کی عادت ڈالے گا, بالآخر آہستہ آہستہ اللہ اس کو اخلاص نصیب فرمائی دے. اس لیے یہ اس میں, اس کے پڑھ لینے میں کوئی وقت بھی نہیں لگتا. یا یہ دعا پڑھ لی جائے, اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرفدہ نے 13 سال کانپور میں پڑھایا, مدرسہ فیض عام اس کا نام جہاں حضرت نے پڑھایا. وہاں جب حضرت تشریف لے گئے شروع میں تو بدعات ہی بدعات تھی, یہاں تک کہ ایک مرتبہ کانپور میں بیان کرنے کے لیے حضرت کھڑے ہوئے تو ایک پرچہ آیا, پرچہ تو لمبا تھا، حضرت کو خلاصہ نکالنے میں کمال حاصل تھا. پرچہ پڑھا، لمبا پرچہ، فرمائے یہ پرچہ آیا ہے، پرچہ تو لمبا ہے مگر خلاصہ چار باتیں ہیں. نمبر ایک، تم کافر ہو، اس میں لکھا ہوا ہے مجھے خطاب کر کے کہ تم کافر ہو. نمبر دو، تم جولاہے ہو. اور تیسری بات یاد نہیں آ رہی تھی، ہاں نمبر تین، تم ناجائز اولاد ہو، ولد الزنا ہو. نمبر چار، ذرا سنبھل کر بات کرنا. یہ چار باتیں. تو حضرت نے فرمایا، بھائی بات یہ ہے کہ اب تک اگر میں کافر تھا، اول تو میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور اگر اب تک میں کافر تھا تو لیجئے، آدمی مسلمان کلمہ پڑھنے سے ہوتا ہے، تو میں آپ کے سامنے، سب آپ لوگ موجود ہیں، میں کلمہ پڑھتا ہوں. اور یہ کہہ کر حضرت نے کلمہ پڑھا کہ اگر اب تک میں مسلمان نہیں تھا تو اب تو ہوں. اور دوسرا یہ کہ تم کافر ہو، وہ تم جولاہے ہو. میں نہیں، میں جولاہا اول تو نہیں ہوں، اور جولاہا ہونا، اگر کوئی جولاہا ہے اور وہ رشتے حلال کما رہا ہے تو اس میں کیا ہے، کوئی ناجائز تو نہیں یہ پیشہ جولاہے کا، لیکن میں پھر بھی جولاہا نہیں. اور تیسرے یہ کہ میں ولد الزنا ہوں، تو میرے تو جو میرے والدین کے نکاح میں جن لوگوں نے شرکت کی تھی، وہ ان میں سے کچھ آج بھی زندہ ہیں، ان سے پوچھا جا سکتا. اور نمبر چار، ذرا سنبھل کر بات کرنا، فرمایا یہ بات نہیں مانو. لہذا خوب بدعت کے خلاف بیان کرنا، جو سارے بدعتی موجود تھے ان کے درمیان بدعت پہ ہی بیان ہوا، جو موجود تھے اکثر ان میں بدعتی تھے تو بدعت پر ہی بیان ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں بدعتی تائب ہو کر اٹھے، توبہ کر لی بدعت. تو اسی زمانے میں حضرت نے اپنے استاد کو شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا، دعوت دی کہ حضرت آپ تشریف لے آئیے، یہاں پر بدعت بہت ہے، اور جو اہل بدعت کے جو علماء ہیں وہ بھی بہت بدظن ہیں ہمارے اکابر سے، لہذا اگر آپ یہاں تشریف لے آئیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا، اور اس سلسلے میں ہم ایک جلسہ بھی منعقد کر لیں گے، اس میں آپ کا بیان بھی ہو جائے. تو حضرت تشریف لے آئے، بیان ہو رہا تھا، جب اجتماع وغیرہ طے ہو گیا تو حضرت نے جو وہاں کے اہل بدعت علماء تھے، جو ہمارے بزرگوں کے مخالف تھے، ان کو بھی دعوت دی، وہ حضرات بھی آ گئے. ادھر حضرت کا بیان ہو رہا تھا اور بیان زوروں پر تھا، اسی دوران وہ جو مخالف تھے وہ بھی آ گئے، اور علماء تھے وہ آ گئے. حضرت نے فرمایا اب مزہ آئے گا، حضرت کے دل میں آیا. لیکن اسی وقت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے اور بیان ختم فرما دیا. تو حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ قدہ تشریف لے گئے پاس، فرمایا عرض کیا کہ حضرت یہی تو وقت تھا کہ اب آپ کا بیان ہوتا، کیونکہ ابھی تو وہ پہنچے ہیں مخالفین، یہی تو وقت تھا. فرمایا یہی بات تو میرے دل میں آ گئی کہ اب وقت ہے، اب آئے گا مزہ، تو یہ لوگ آئے ہیں. فرمایا یہی بات تو میرے دل میں آ گئی تھی، اس لیے میں بیٹھ گیا کہ اب اخلاص نہیں، یہ تو ان کو دکھانے کے لیے ہوا بیان، یہ بیان تو اب ان کو دکھانے کے لیے ہوا کہ ابھی آئے، اب میں بیان کروں گا، اب اور میرا بیان بھی زوروں پر ہے، ابھی آ گئے، اب مزہ آئے گا. فرمایا یہی بات میرے دل میں آ رہی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دل پر نظر رکھتے ہیں کہ کوئی اخلاص کے خلاف، منافی اخلاص کوئی چیز تو نہیں آ رہی ہمارے دل میں، جس کو حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نہ کوئی غیر آ جائے نہ کوئی راہ پا جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسبان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کے دوران ایک یہودی کو پچھاڑ دیا اور اس کو قتل کرنے لگے۔ اب اس نے دیکھا کہ اب تو کچھ ہے ہی نہیں، اب تو میں قتل ہونے والا ہوں، تو اس نے منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو چھوڑ کر ہٹ گئے۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا، آپ نے مجھے قتل نہیں کیا؟ تو فرمایا اب تک تو میں تمہیں قتل کر رہا تھا اللہ کے لیے، جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا تو مجھے آیا غصہ، اور غصہ آنے کے بعد اگر میں تمہیں قتل کرتا تو وہ اپنے نفس کے لیے ہوتا، غصے کی وجہ سے ہوتا، اور غصہ نفس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بتا اوقات چونکہ تم نے میرے دل پر چہرے پر تھوک دیا تو اب غصے کی وجہ سے میں قتل کرتا، یہ اخلاص نہ ہوتا، لہذا میں الگ ہوں گی، اللہ کے لیے نہ ہوتا، لہذا میں الگ ہو گیا۔ اس پر وہ اسلام لے آیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً یعنی اسی وقت اپنے دل پر نگاہ ڈالی، بلکہ یہ ہزار تو دل پر نگاہ رکھتے تھے کہ کہیں منافی اخلاص کوئی چیز ہمارے دل میں داخل نہ ہو جائے۔ بس یہی ہے حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی خان تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے اس کے پاس مہمان آئے اور اس نے اپنے ملازموں سے کہا ارے ان کو اس مٹکے سے پانی پلاؤ جو میں دوسرے حج سے واپسی پر لایا۔ تو حضرت نے فرمایا اس نے ایک جملے میں دونوں حج ضائع کر دیے، کیوں بھائی؟ آپ بتائیے، کوئی بینک بیلنس اپنا بتاتا ہے کسی کو کہ میرے پاس بینک میں اتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں؟ اور اگر کوئی بینک سے پیسے لے کر کہیں جا رہا ہو تو سب کو دکھاتا ہو جاتا ہے کہ دیکھو اتنے پیسے لے کے جا رہا ہوں، نوٹوں کی گڈیاں ہاتھ میں رکھتا ہے کھول کے، اور اگر رکھے تو کیا حال ہوگا، کیا انجام ہے اس کا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو بڑے اخلاص سے اس وقت بڑا اخلاص آ جاتا ہے، بہت چھپا کر پتہ بھی نہ چلے۔ ایسی نیکیوں کو بھی تو چھپانا چاہیے، بینک بیلنس ہم کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ پتہ نہ چل جائے کسی، نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایسے ہی نیکیوں کا معاملہ، بس اپنے شیخ کو بتا دیجیے، وہ اس کو تو بتانا ضروری ہے، لیکن اور جس سے اللہ کے لیے تعلق ہے، شیخ سے تو اللہ ہی کے لیے تعلق ہے، اس کو تو بتانا ضروری ہے، اور کسی سے اظہار کرنا کیا فائدہ۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون حاضری کے لیے جا رہے تھے تو ریل گاڑی لیٹ ہو گئی، تاخیر ہو گئی، اس کو رات گئے وہ ریل وہاں پہنچی تھانہ بھون کے اسٹیشن پر، اور اسٹیشن ویران پڑا ہوا تھا، اور ایک خاندان اور بھی اترا، وہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جان پہچان کے لوگ تھے، اب ان کے ساتھ سامان بھی تھا، رات کا اندھیرا اور ویران وہ ریلوے اسٹیشن، تو اب وہ بہت گھبرائے جو ساتھ تھے، ان کے ساتھ گھر والے بھی تھے، سامان اٹھانے والا کوئی نہیں، انہوں نے ادھر ادھر دیکھا اور مایوسی کے عالم میں آواز بھی لگائی، ارے بھائی کوئی قلی ہے؟ تو ظاہر ہے قلی تو تھا نہیں اس وقت، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جلدی سے قلی کی طرح اپنا رومال سر پہ باندھا، اور اندھیرا تو تھا ہی، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرمایا جی لائیے سامان اٹھانا، لائیے مجھے دیجیے، وہ سمجھے گئے قلی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ سامان ہے، اتنی دور جانا ہے، کھلا جگہ جانا ہے، کہ یہاں چلیے، اٹھا لیا، اب کمزور آدمی مگر سامان اٹھا لیا، اور وہاں جا کر گھر پہ پہنچایا، کسی نہ کسی طرح اس کو اٹھا کر گھر لے گئے اور وہاں پہنچایا۔ وہ اپنے ملنے جلنے میں لگ گیا ادھر, اور پھر ان کو کچھ خیال آیا کہ بھائی وہ قلی کو پیسے دینے ہیں, وہ آئے یہاں کمرے میں تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جا چکے. لیکن اس واقعے کی اطلاع اپنے شیخ کو کی کہ میں نے یہ عمل کیا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ حضرت ایسا ایسا واقعہ ہوا اور میں نے اس طرح کیا. یا اللہ, سولہ ہجری میں جب حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں مسلمانوں نے مدائن کو فتح کیا, تو جب فتح ہو گئی اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی, تو ایک نقاب پوش مجاہد آیا اور اس نے ایک تھیلی جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی لا کر حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی. اس نے کہا یہ لے لیجیے. فرمایا اس میں سے تم نے بھی کچھ لیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں یہ تھیلی آپ کے پاس نہ لاتا, اس تھیلی کے لانے کی ہی ضرورت نہیں تھی, یہ پوری کی پوری تھیلی میں ہی رکھتا کیونکہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تمہارا نام کیا ہے؟ نقاب پہنی ہوئی. فرمایا کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. اور یہ کہہ کر اور وہ مجاہد چل دیا تو لوگوں نے غیر محسوس طور پر پیچھا کیا ٹھکانے تک کہ کہاں جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ عامر ابن عبد ہیں رحمت اللہ علیہ, تابعی ہیں, بڑے تابعی ہیں. پتہ چلا وہ ہیں یہ, اور یہ عامر ابن عبد وہ ہیں کہ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ دن بھر روزہ رکھتے تھے, رات کو نوافل پڑھتے تھے. تو اللہ نے ان کو ایسا اخلاص عطا فرمایا. میں جس کے لیے میں نے کیا اس نے تو دیکھ لیا. اچھا ایک بات میں بتا عرض کرتا ہوں کہ انسان کی فطرت میں ہے دکھانا, کسی عمل کو کرتے ہوئے کوئی اچھا عمل کر رہا ہو اس کو دکھائے, تو دکھانا تو ہے ہمیں مگر اس کا رخ اصل میں جو طریق ہے نا تصوف, اس میں ازالہ نہیں ہے ہمالہ ہے. حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے یہ کہ ازالہ نہیں ہے ہمالہ ہے. ہمیں کسی چیز کو ختم تھوڑی کرنا ہے, غصے کو ختم تھوڑی کرنا ہے کہ جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. ہمالہ کرنا ہے, اس کا رخ موڑنا ہے کہ صحیح بات پر غصہ آئے. ایک آدمی پیسے بہت خرچ کرتا ہے, الٹے سیدھے کاموں میں پیسے خرچ کر رہا ہے, اس کی اس عادت کو ختم نہیں کرنا ہمیں کہ پیسے ختم کرنا ہی چھوڑ دیں. اس کا ہمالہ کرنا ہے کہ صحیح کاموں میں خرچ کریں. ہمالہ ہے, ازالہ نہیں ہے. ایسے ہی دکھانے کا بھی ہمالہ ہے, ازالہ نہیں ہے کہ تم دکھانا ہی چھوڑ دو. دکھانا تو ہے مگر اللہ کو دکھاؤ, بس اتنا فرق ہے. اللہ کو دکھاؤ یا شیخ کو بتا دو, اس سے بھی اللہ کے لیے تعلق ہے اس لیے بتا دو. تو یہ ہے, ازالہ نہیں ہے ہمالہ ہے, بس رخ موڑنا ہے. تو دکھانے کا شوق تو ہوتا ہی ہے آدمی کو, میں یہ پیسے خرچ کر رہا ہوں, میں فلاں کام کر رہا ہوں, فلاں نیک کام کر رہا ہوں, شوق ہوتا ہے دکھانے کا, مگر دکھانا اللہ کا ہے بس. دکھانے کا رخ ہمیں موڑنا ہے, اتنا کام ہے, اتنی محنت کرنی ہے. ہاں اسی مدائن کے معرکے میں ایک اور مجاہد آیا, اس نے بھی نقاب اوڑھی. اس نے کہا یا امیر المومنین, یہ یا امیر, امیر المومنین تو نہیں, یا امیر, یہ کچھ کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز تھی. اس نے کہا یہ کوئی بہت قیمتی چیز معلوم ہوتی ہے, یہ لے لیجیے. جب اس کو کھولا گیا تو وہ کسرا کا تاج تھا, کسرا کا تاج جس میں جواہرات جڑے ہوئے, سونے کا تاج, جواہرات اس میں جڑے ہوئے تھے, قیمتی ہیرے اس میں جڑے ہوئے تھے. فرمایا تم کون ہو, نقاب اڑی ہوئی تھی, فرمایا تم کون ہو, اس نے دیوار کی طرف رک کر کے اس نے بھی یہ جواب دیا کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے. اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا. یہ ہے بھائی, یہ صفت بہت بڑی صفت ہے, صفت اللہ کو دکھانا ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. کسی کو دکھانے سے تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا, اس کی حفاظت کرنی ہے. اسی لیے فرمایا, ایسے لوگوں کو فرمایا کہ یہ ہدایت کے چراغ ہیں یہ لوگ. ان اللہ یحب الابرار الاتقیاء الاتقیاء, اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں وہ نیک لوگ جو متقی ہیں, نیک ہیں, باصفا ہیں, ان کے دل, ان کی روح صاف ہیں, پاکیزہ روح والے ہیں, پاکیزہ دل والے ہیں. الذین اذا غابوا لم يتفقدوا, جب وہ کسی مجلس سے غائب ہوں, نہ آئے ہوں, تو ان کی کمی محسوس نہ کی جائے کہ فلاں شخص نہیں آئے. وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوُوا وَلَمْ يُقَرَّبُوا, اور جب وہ کسی مجلس میں موجود ہوں تو ان کو قریب نہ بلایا جائے کہ آئیے آئیے, ذرا آپ بڑے آدمی ذرا یہاں آئیے, یعنی کوئی ان کو جانتا ہی نہ ہو. اگر وہ موجود ہوں تو ان کو قریب نہ بلایا جائے ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے, اور اگر وہ موجود نہ ہو تو ان کی کمی بھی محسوس نہ کرے کوئی کہ فلا نہیں ہے, یعنی بالکل گمنام ہے. ایسے نیک لوگ ہیں, اللہ کو یہ نیک لوگ بہت پسند ہیں. اور فرمایا قلوبهم مصابيح الهدى, ان لوگوں کے جو دل ہیں وہ دل نہیں ہیں, ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں, ہدایت کے چراغ ہیں. مسلمہ ابن عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ, یہ اموی دور کے حاکموں میں سے تھے. تو ان کو ایک مرتبہ مہم پیش آ گئی, اور وہ مہم قلعے کو فتح کرنے کی تھی. وہ قلعہ فتح نہیں ہو کے لیے زبردست تیر اندازی اور پتھراؤ جاری رہا, کئی دن اس میں گزر گئے اور فتح ہی نہیں ہوئی. ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ایک مجاہد آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے, تیروں کی پرواہ ہی نہیں کی اس نے, اور وہ بڑھتا چلا گیا بڑھتا چلا گیا, یہاں تک کہ قلعے کی فصیل تک پہنچ کر اس نے نقب لگا دیا دیوار میں. اور جب نقب لگائی تو راستہ کھل گیا, مجاہدین سب داخل ہو گئے, فوجیں داخل ہو گئیں. اور اللہ نے کچھ ہی دیر میں کامیابی عطا فرمائی, جو کئی دن سے کامیابی نہیں مل رہی تھی وہ کچھ ہی دیر میں مل گئی. اور جب قلعے میں لوگ داخل ہوئے, سب فوجیں داخل ہوئیں, تو اس فوجی کی تلاش تھی سب کو, یہ فوجی تھا کون. اب سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یہ فوجی کون تھا, یہ کون تھا, کون تھا, کون تھا, کوئی نہ بتایا کہ میں تھا. بالآخر محمد ابن مسلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا سب کو اور کہا میں اس فوجی کو اللہ کی قسم دیتا ہوں, اللہ کی قسم دیتا ہوں, اس کے رب کی قسم دیتا ہوں کہ وہ اگر موجود ہے تو بتا دے کہ کون ہے. تو ایک نقاب پوش نقاب اوڑھ کر سامنے آیا, اس نے کہا میں ہوں, میں نے نقاب لگائی تھی. فرمایا تم کون ہو؟ تو اس نے دیوار کی طرف رک کر کے کہا کہ جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں, اور اگر تم مجھے پہچان گئے ہو تم میرا کسی کو مت بتانا, کسی کو مت بتانا اگر تم نے مجھے پہچان لیا. اور اگر تم امیر نہ ہوتے اس لشکر کے تو میں کبھی بھی تمہارا کہنا نہ مانتا جو تم نے اعلان کیا. امیر ہو اس لیے اطاعت کے لیے سامنے آ گیا کہ میں ہوں, ورنہ میں سامنے بھی نہ آتا. تو اس پر ان کے دل پر بڑا اثر ہوا، مسلمہ ابن عبد الملک کے دل پر بڑا اثر ہوا، اور وہ زندگی بھر یہ دعا کرتے رہے، اللہم اجعلنی مع صاحب النقب، اللہم اجعلنی مع صاحب النقب، اے اللہ وہ جو جس اس نے فوجی نے نقب لگائی تھی، اے اللہ میرا اس کے ساتھ حشر فرما دی، میرا اس کے ساتھ حشر فرما دی. اب بتائیے یہ اخلاص کس درجے کا تھا، کس درجے کا یہ اخلاص تھا کہ وہ ایسا اس کا اثر ہوا اس اخلاص کا کہ زندگی بھر وہ یہ دعا کرتے رہے. بڑی عجیب چیز، یہ بڑی عجیب چیز ہے. اخلاص کا اثر ضرور ہوتا ہے. وہ جو مرزا بیدل جو شاعر تھے، انہوں نے ان کی نعتیں بڑی مشہور تھیں فارسی میں، تو نعتیں پڑھ کر، چونکہ وہ فارسی میں تھی، تو ایران سے ایک شخص ان کی محبت میں ہندوستان آیا، مرزا بیدل ہندوستان میں رہتے تھے، کہ یار تجھے تو کوئی بہت بڑا اللہ والا معلوم ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی بہت بڑا جانفار اور بہت بڑا عاشق معلوم ہوتا ہے، بھائی اس کی تو زیارت کرنی چاہیے. تو وہ چلا ہے اس زمانے میں جبکہ یہ سفر کے ذرائع بھی نہیں تھے، اونٹوں پر خچروں پہ سفر ہوتا تھا، اس زمانے میں وہ چلا وہاں سے ہندوستان آیا، ایران سے چل کے ہندوستان آیا، اور پتا کر پوچھتے ہوئے پوچھتے وہ مرزا بیدل رحمت اللہ علیہ کے گھر پہنچا. جب ان کے گھر پہ پہنچا تو یہ اس وقت داڑھی مون رہے تھے، شیو کر رہے تھے، داڑھی مون رہے تھے. انہوں نے کہا یہ میں نے تو کیا سمجھا تھا کہ یہ کیا ہوگا، کتنا بڑا عاشق رسول ہوگا، اور یہ داڑھی مون رہا ہے، اور اس کی ایسی ایسی نعتیں ہیں، اور یہ عمل ہے. تو اس کی زبان سے نکلا کہ خواجہ ریش رانی تراشی، کہ ارے بھائی تم اپنی داڑھی مون رہے ہو. تو مرزا بیدل نے بڑی ناگواری سے جواب دیا کہ ریش رانی تراشم ولے دلے کسے نمی خراشم، کہ ہاں ہاں داڑھی تو مون رہا ہوں، کسی کا سینہ تھوڑی چیر رہا ہوں، داڑھی مون رہا ہوں، کسی کا سینہ تھوڑی چیر رہا ہوں. تو اس پر اس شخص نے جو ایران سے آیا تھا اس نے کہا بھلے بھلے دلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں تراشی، ہاں تم دل چیر رہے ہو، اور دل بھی چیر رہے ہو کس کا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس یہ الفاظ تھے، یہ جا کر لگے مرزا بیدل کے، اور اسی وقت انہوں نے داڑھی موڑنے سے توبہ کی. اب بتائیے یہ اخلاص ہی تو تھا اس کا، اس شخص کا، کہ یہ مرزا بیدل کی نعتیں پڑھ کر، اور مرزا بیدل نے ایسی نعتیں لکھی عشق سے بھری ہوئی، وہ اللہ کے یہاں قبول ہو گئی ہوں گی. اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ ایران سے ایک آدمی کو چلایا، اس کو یہاں پہنچایا، اس کے اخلاص کا اثر ڈلوایا کس پر، مرزا بیدل کے دل پر. پہلے بیدل سے دل والے ہو گئے، مرزا بیدل اہل دل ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، توبہ کر لی گناہوں سے. تو یہ اخلاص بڑی عجیب چیز ہے، اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، اور بڑی دور دور سے لوگ سننے آتے تھے. مفتی محمود حسن صاحب نے ایک دفعہ واقعہ بیان فرمایا کہ دیہاتی لوگ آ کے اور صبح ہی سے بیٹھ جاتے تھے، صبح ہی سے آ کے بیٹھ جاتے تھے سویرے سے جمعے کے پڑھنے کے لیے، اور جو عام عام جگہیں تھیں ان سے قابض ہو جاتے تھے. تو فرمایا اور بیچاروں کا حال یہ تھا کہ ایک دفعہ ایک دیہاتی کی ہوا خارج ہو گئی، ایک دیہاتی کی ہوا خارج ہوئی اور وہ آواز سے خارج ہوئی، لہذا سن لی، آواز سن لی سب نے. تو ایک دیہاتی نے کہا جا بھائی جا مجو کر کے آ، جا مجو کر کے آ. تو دوسرے دیہاتی نے کہا بیٹھا رہا بیٹھا رہا، یہ تیری جگہ لینے کے مارے کہہ رہا. وہ خود پیچھے بیٹھا ہوگا تو بیٹھا رہے بیٹھا رہے, یہ تیری جگہ لینے کے مارے کہہ رہا اور ایسے کہہ رہا جیسے یہاں سب وجو سے ہی بیٹھے یعنی کسی کا وضو نہیں تھا. وہ ظاہر ہے تو صبح سے آگے بیٹھ جاتے تھے, ایسے کہہ رہا جیسے سب یہاں وجو سے ہی بیٹھے. اب آپ بتائیے. تو مولانا شاہ اسماعیل سعید رحمت اللہ علیہ دہلی کی جہاں یہاں جمعہ پڑھایا کرتے, تو ایک دفعہ جمعہ پڑھانے کے بعد وہ جامع مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا بہت دور, اس نے کہا کہ حضرت جمعہ ہو گیا؟ نے کہا جی ہو گیا. آپ کا بیان بھی ہو گیا؟ ہاں بیان بھی ہو گیا. حضرت بہت افسوس, اس وقت گھڑیاں وغیرہ اتنی عام نہیں تھی, لوگ ستاروں سے اور روشنی دیکھ کر سورج کی روشنی سے ستاروں سے معلوم کیا کہ وہ زمانہ تھا. وہ کہنے لگا حضرت میں تو بہت دور سے آتا ہوں, فلاں دور کے دیہات سے آتا ہوں آپ کا بیان سننے کے لیے, بڑا افسوس ہوا آج آپ کا بیان نکل گیا. فرمایا تمہیں بیان سننا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت بالکل. تو حضرت نے فرمایا آؤ ادھر آؤ, اس کو لے کر آئے, خود جا کے دوبارہ ممبر پہ بیٹھے اور جو تھوڑی دیر پہلے جو بیان کیا تھا سارا کا سارا بیان دہرا دیا, اس کو سامنے بٹھا دیا. اور حضرت تو مسجد خالی ہو چکی تھی, لوگ اپنے حضرت وظائف طویل وظائف پڑھتے تھے جمعے کے بعد, پھر وہ پڑھ کے پھر نکلے تھے, یعنی اس کو بہت زیادہ دیر ہوئی تھی, جبھی تو ساری مسجد خالی ہو گئی, حضرت کے طویل وظائف وہ بھی پورے ہو گئے, پھر حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے, اس وقت وہ پہنچا, وہ وقت کا اندازہ نہیں کر سکا. تو سامنے بٹھا کر اس کو سارا بیان اس کو سنا دیا جو کچھ دیر پہلے کیا تھا, اس کو دہرا دیا. تو حضرت نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا تھا کہ طلب والا آدمی, طلب لے کے آیا بیچارا, اور فرمایا پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا جمعے میں اور اب بھی ایک کے لیے کیا, پہلے بھی ایک کے لیے کیا تھا اب بھی ایک کے لیے کیا. ہو گیا؟ کتنے بجے تمہارے؟ 8 بجے. اچھا بس بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دی, لہذا یا تو صبح کے وقت ہم یہ دعا پڑھ لیں ان فلاطی و نسخی, یہ آیت پڑھ لیں ان فلاطی و نسخی و محیا یا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذلک امرت و انا اول المسلمین. یا اس دعا یا تو یوں پڑھ لیں یا اس دعا کی عادت ڈال لیں, اللهم اني اعوذ بك من ان اشرك بك وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم. انشاءاللہ موت سے پہلے پہلے اللہ اخلاص عطا فرمائی دیں گے. اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے اللہ نہ دیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا, رٹ لگا کے مانگی جائے اور اللہ نہ دیں ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.